وائس آف امریکہ اردو ہے۔ آپ سن رہے ہیں خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی ہمارا خصوصی ریڈیو پروگرام۔ یہ پروگرام آپ کے لیے نشر مقرر کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ غزہ پر اسرائیل کے فضائی حملوں میں عسکریت پسندوں اور بچوں سمیت 24 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق اسرائیل نے پیر کی شب غزہ میں فضائی کاروائی شروع کی اور یہ سلسلہ منگل کی صبح تک جاری تھا۔ ہلاک شدگان میں 9 بچے شامل ہیں، جبکہ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ 15 عسکریت پسند بھی مارے گئے ہیں۔ حماس کے ایک فیلڈ کمانڈر کے گھر اور عسکریت پسندوں کی بنائی ہوئی 2 سرنگوں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ اس سے پہلے حماس اور دوسرے مسلح گروہوں نے 250 راکٹ اسرائیل پر پھینکے، جن میں سے بیشتر کو میزائل ڈیفنس سسٹم کے تحت فضا میں تباہ کر دیا گیا۔ باقی راکٹوں کے گرنے سے 6 اسرائیلی شہری زخمی ہوئے۔ یروشلم میں کئی ہفتوں سے اسرائیلی آبادکاروں اور مقامی فلسطینیوں کے درمیان کشیدگی جاری ہے۔ پیر کو مسجد اقصی میں اسرائیلی سیکیورٹی فورسز اور فلسطینیوں میں شدید جھڑپیں ہوئی تھیں۔ اسرائیلی فوج سے جھڑپوں میں 700 سے زیادہ فلسطینی زخمی ہو چکے ہیں۔ فلسطینی صدر محمود عباس نے شہریوں کی اموات پر قومی پرچم سر نگو رکھنے اور عید کی تقریبات منسوخ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ فلسطین کی عسکریت پسند تنظیم حماس نے یروشلم میں راکٹ حملوں کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ تنظیم کے ترجمان ابو عبیدہ نے کہا کہ اسرائیلی فورسز کی جانب سے مسجد اقصی اور شیخ جراح میں فلسطینیوں کے خلاف جارحیت کے جواب میں یروشلم میں راکٹ حملے کیے ہیں۔ اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نتن یاہو نے یروشلم میں راکٹ حملوں کو سرخ لکیر پار کرنے کے مترادف قرار دیا۔ انہوں نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ دہشت گرد تنظیم نے سرخ لکیر کو عبور کرتے ہوئے یروشلم ڈے پر ہمیں نشانہ بنایا، اسرائیل اس کا بھرپور جواب دے گا۔ امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے پیر کے روز اسرائیل اور فلسطینیوں پر زور دیا کہ وہ کشیدگی میں کمی لائیں۔ انہوں نے حماس کی جانب سے اسرائیل میں راکٹ داغنے کو بھی فوری طور پر بند کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر خارجہ نے یہ بات واشنگٹن میں اردن کے اپنے ہم منصب کے ساتھ ملاقات کے دوران کہی۔ بلنکن نے حماس کی جانب سے راکٹ فائر کرنے کی سخت الفاظ میں مذمت کی۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے مسجد اقصی میں پیش آنے والے واقعات سے پیدا ہونے والی صورتحال پر غور کے لیے پیر کو بند کمرہ اجلاس طلب کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ اقوام متحدہ نے اسرائیل پر مشرقی یروشلم سے فلسطینیوں کی بے دخلی روکنے کے لیے زور دیا ہے۔ افغان حکومت نے کابل اور لوگر بم دھماکوں میں درجنوں افراد کی ہلاکت پر منگل کو قومی سوگ کا دن قرار دیا۔ ہلاک شدگان کی یاد میں افغانستان کا قومی پرچم سر نگو رکھا گیا۔ کابل میں قائم کئی سفارت خانوں نے بھی اپنے قومی پرچم سر نگو کیے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ان قیاس رائیوں کو مسترد کر دیا ہے کہ امریکہ کو فوجی اڈے فراہم کرنے کے لیے پاکستان پر کوئی دباؤ ہے۔ منگل کو اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس کے دوران پاکستان کے اعلی سفارتکار نے کہا کہ پاکستان اپنی سرزمین پر غیر ملکی فوجیوں کو قیام کی اجازت دینے کا نہ تو کوئی ارادہ رکھتا ہے اور نہ ہی یہاں کوئی فوجی اڈے منتقل ہو رہے ہیں۔ پاکستان میں حکومت کی طرف سے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو ووٹ کا حق اور الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی خریداری کا آرڈیننس جاری کر دیا گیا ہے۔ ان آرڈیننسز کی مدد سے آئندہ انتخابات کی تیاری کی جا رہی ہے، جس کے مطابق بیرون ملک مقیم 90 لاکھ سے زائد پاکستانیوں کو ووٹ کا حق مل جائے گا۔ کوویکس کی جانب سے ویکسین کی 12 لاکھ خوراکیں پاکستان پہنچ گئی ہیں، جبکہ مزید 12 لاکھ چند دن میں پہنچ جائیں گی۔ یہ اطلاع پاکستان میں اقوام متحدہ کے رابطہ کار نے تنظیم کے نیو یارک میں قائم صدر دفاتر کو دی ہے۔ ان کے مطابق کوویکس کی فراہمی کردہ ویکسین خوراکوں کی پہلی کھیپ ہفتے کو پاکستان پہنچی، جبکہ دوسری جلد روانہ کی جا رہی ہے۔ بھارت میں کورونا سے صحت یاب ہو جانے والے مریضوں کو اب ایک نئی بیماری کے خطرے کا سامنا ہے۔ یہ نئی بیماری بلیک فنگس یا سیاہ پھپھوند ہے۔ حکومت نے ڈاکٹروں کو ہدایت کی ہے کہ چونکہ ہسپتالوں میں زیر علاج کرونا مریضوں میں بلیک فنگس کے علامات کے واقعات سامنے آئے ہیں، اس لیے وہ اس پر خاص نظر رکھیں۔ اس میں مریضوں کی بینائی ختم ہو جاتی ہے اور دیگر سنگین طبی پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں، جس کے سبب ان کی موت بھی واقع ہو جاتی ہے۔ متحدہ عرب امارات کی حکومت نے کورونا وائرس کے پیش نظر پاکستان، سری لنکا اور بنگلہ دیش سے تعلق رکھنے والے مسافروں کے ملک میں داخلے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ پیر کو اماراتی حکام کی جانب سے جاری کیے گئے اعلامیے کے مطابق مذکورہ پابندی پر عمل درآمد بدھ سے ہوگا۔ خبریں ختم ہوئیں۔
ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جیلانی حاضر خدمت ہے۔ ابھی خالد امید سے آپ نے خبریں سنی۔ یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے۔ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر تازہ ترین خبروں اور اہم رپورٹوں کے ساتھ نیوز شو کا آغاز کرتے ہیں آج کی پہلی رپورٹ سے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ بیرون ملک سفارت خانوں میں تعینات پاکستانی سفیروں سے ان کی گفتگو اور تنقید کو براہ راست نشر نہیں کیا جانا چاہیے تھا، کیونکہ اس سے یہ تاثر لیا جا رہا ہے کہ دفتر خارجہ کام نہیں کر رہا۔ عمران خان نے یہ بات وفاقی وزراء کے ہمراہ عوام کی جانب سے ٹیلی فون پر لیے گئے سوالات اور عوام سے براہ راست خطاب میں کہی۔ عوام کے ساتھ بات چیت میں وزیر اعظم پاکستان نے مزید کیا کہا، اسلام آباد سے علی فرقان کی رپورٹ میں پیش کریں گے تھوڑی دیر کے بعد۔ پاکستان میں حکومت کی طرف سے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو ووٹ کا حق اور الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی خریداری کا آرڈیننس جاری کر دیا گیا ہے۔ ان آرڈیننسز کی مدد سے آئندہ انتخابات کی تیاری کی جا رہی ہے، جس کے مطابق بیرون ملک مقیم 90 لاکھ سے زائد پاکستانیوں کو ووٹ کا حق مل جائے گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے حکومت کی طرف سے الیکشن اصلاحات کے لیے قانون سازی کی بجائے آرڈیننس کے اجرا پر شدید تنقید کرتے ہوئے اسے مسترد کر دیا ہے۔ حکومت کی جانب سے انتخابی اصلاحات کے لیے کیے جانے والے اس کے بارے میں ماہرین کیا کہتے ہیں، آئیے سنتے ہیں اسلام آباد سے عاصم علی رانا کی اس رپورٹ میں۔
صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے 8 مئی کو آئین کے آرٹیکل 83 کے تحت الیکشن ترمیمی آرڈیننس 2021 جاری کیا۔ نئے قانون کے تحت بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی تکنیکی مدد سے عام انتخابات میں اپنا ووٹ ڈالنا ممکن ہو گیا۔ حکومت نے آرڈیننس جاری کر کے نادرا کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ ووٹنگ فہرستیں تیار کرے گا اور الیکشن کمیشن کو فراہم کرے گا، لیکن اس بارے میں سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن قمر دلشاد کا کہنا ہے کہ یہ آرڈیننس آئین سے متصادم ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے کے لیے آرڈیننس تو جاری کر دیا گیا، لیکن کمپیوٹرائز نظام اگر RTS کی طرح ناکام ہو گیا تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس ہنگامی طور پر متبادل نظام نہیں ہوگا اور ایسے میں قومی انتخابات غیر معینہ مدت کے لیے مؤخر کرنا پڑیں گے۔ سمندر پار پاکستانیوں کو انٹرنیٹ کے ذریعے بیلٹ کا حق دیا گیا ہے، جس سے رازداری کے اصول پامال ہو جائیں گے۔ ووٹنگ کا حق دینے اور مشینوں کے لیے اربوں روپے درکار ہیں،
اس کا جو خرچ ہے وہ 1 ٹریلین سے زیادہ ہے، اور اس کے بعد یہ تجربہ ناکام ہو گیا تو پھر ملک کے اندر جو ایک خانہ جنگی کی حیثیت پیدا ہو جائے گی، اور باہر نکل آئیں گے کہ بھائی آپ نے اتنا بڑا 1 خرب سے خرچ بھی کر دیا اور اس پر نتیجہ بھی 0 آیا۔
انتخابی اصلاحات کے لیے قانون سازی کے بجائے آرڈیننس لانے کے بارے میں بل ڈاٹ کے سربراہ احمد بلال محبوب کہتے ہیں کہ موجودہ صورتحال میں انتخابی اصلاحات لانے کے لیے ضروری تھا کہ اپوزیشن سے بات کی جاتی، لیکن صرف آرڈیننس جاری کر دینے سے اختلافات مزید بڑھ چکے ہیں۔ تمام سیاسی جماعتوں نے اسے مسترد کر دیا ہے۔
ون سائیڈڈ وداؤٹ اینی ڈیبیٹ ان دی پارلیمنٹ آرڈیننس جاری کر دیا ہے، تو اس سے یہ تفاق رائے پیدا ہونے کا تو بالکل کوئی امکان نہیں، بلکہ اختلاف رائے بہت بڑھ جائے گا۔ لہذا یہ آرڈیننس کا جاری کرنا الیکشنز کے معاملے میں ایک بالکل ہی یوں سمجھے کہ نان سٹارٹر ہے۔
حکومتی ترجمان فواد چودھری نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق ملے۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق نہیں دینا چاہتے۔
آپ اوورسیز پاکستانی کو ووٹنگ کا حق دینا چاہتے ہیں یا نہیں دینا چاہتے؟ آپ الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم کے اوپر جانا چاہتے ہیں یا نہیں جانا چاہتے؟ آپ جو الیکٹورل ریفارمز ہم نے سجیسٹ کیے ہیں آپ کو قبول ہیں یا آپ اپنے دینا چاہتے ہیں؟ ان 3-4 سوالوں کے جواب دے دیں تو ہم آگے چلیں گے، ادروائز پھر ظاہر ہے کہ ہمیں تو آگے بڑھنا ہے۔
حکومت کی طرف سے آرڈیننسز کے اجرا کے بعد اپوزیشن کو مذاکرات کی دعوت دی جا رہی ہے، لیکن اپوزیشن نے اس بارے میں حکومت کے ساتھ بات چیت سے انکار کر دیا ہے، جس کے بعد مستقبل قریب میں پارلیمان میں اسے پیش کرنے کے بعد منظور کروانے کے لیے حکومت کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ عاصم علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ان قیاس آرائیوں کو مسترد کر دیا ہے کہ امریکہ کو فوجی اڈے فراہم کرنے کے لیے پاکستان پر کوئی دباؤ ہے۔ منگل کے روز اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس کے دوران پاکستان کے اعلی سفارتکار نے کہا کہ پاکستان اپنی زمین پر غیر ملکی فوجیوں کو قیام کی اجازت دینے کا نہ تو کوئی ارادہ رکھتا ہے اور نہ ہی یہاں کوئی فوجی اڈے منتقل کیے جا رہے ہیں۔ پاکستان کے وزیر خارجہ نے یہ بات ایک ایسے وقت پر کہی جب افغانستان سے امریکی فورسز کے انخلا کا عمل رواں سال 11 ستمبر کو مکمل ہو جائے گا۔ اس وجہ سے میڈیا میں یہ کیا سرائیاں ہو رہی ہیں کہ شاید امریکہ کو اپنی فورسز کے انخلا کے بعد کسی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے افغانستان کے ہمسایہ ملک پاکستان میں فوجی اڈوں کی ضرورت ہو۔ تاہم پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان کی بڑی واضح پالیسی ہے کہ اب ہم امن میں شراکت دار ہوں گے، اور ان کے بقول اسلام آباد نے افغانستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہ کرنے کا فیصلہ کر رکھا ہے۔ اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں محمد جلیل۔
پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ان کے اثرائیوں کو مسترد کر دیا ہے کہ امریکہ کو فوجی اڈے فراہم کرنے کے لیے پاکستان پر کوئی دباؤ ہے۔ منگل کو اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس کے دوران پاکستان کے اعلی سفارتکار نے کہا،
ہم کوئی یہاں بوٹس آن دا گراؤنڈ کی اجازت دینے کا ارادہ نہیں رکھتے اور پاکستان میں کوئی بیس منتقل نہیں ہو رہے۔
تاہم پاکستانی وزیر خارجہ قریشی نے کہا کہ افغان امن و مساہلت کے لیے پاکستان سہولت کار کا کردار ادا کرتا رہے گا، لیکن ان کے بقول افغانستان میں امن و مصالحت کے لیے سب سے زیادہ ذمہ داری خود افغانوں پر عائد ہوتی ہے۔
اور اب جبکہ وڈرال کا آغاز ہو چکا ہے اور وہ تیزی سے اپنی منزل کی طرف بڑھ رہی ہیں، ٹروپ وڈرال ہوگا، زیادہ ذمہ داری افغانوں پر اب عائد ہو گئی ہے کہ وہ مل بیٹھ کر آپس میں اپنے معاملات کو سلجھائیں اور پیس اور ریکنسیلیشن پروسیس کو وڈرال کے ساتھ ساتھ اس تیزی سے آگے لے کر چلیں۔ جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، پاکستان ان کو ری اشور کرنا چاہتا ہے کہ ہم امن کے اس عمل میں ان کے ساتھی ہیں۔
وزیر خارجہ قریشی نے مزید کہا کہ پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ کی پیر کو کابل میں ہونے والی ملاقاتوں سے متعلق پاکستان کے انٹیلیجنس ادارے ISI کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید نے انہیں اعتماد میں لیا ہے۔
خوش آئند بات جو میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ الحمدللہ جو ہم چاہتے تھے کہ پیس اور ریکنسیلیشن کا عمل آگے بڑھے، تو کل کی نشستوں کے بعد اس کے امکانات بہتر دکھائی دے رہے ہیں۔
وزیر خارجہ قریشی نے کہا کہ پاکستان ہمیشہ سے طالبان پر زور دیتا آ رہا ہے کہ وہ مذاکرات کے عمل میں شامل ہوں۔ وزیر خارجہ قریشی کے بقول اگر طالبان اقوام متحدہ کی تعزیرات کی فہرست سے اپنے نام خارج کروانا چاہتے ہیں تو انہیں تشدد کو چھوڑ کر سیاسی تصفیے کی طرف بڑھنا ہوگا۔ پاکستانی وزیر خارجہ قریشی نے مزید کہا کہ ان کے بقول افغان فریقین کے درمیان عید کے موقع پر ہونے والی جنگ بندی کے بعد اگر استنبول کانفرنس کی طرف پیش رفت ہوگی تو ان کے بقول افغان امن عمل کے لیے مزید پیش رفت کی توقع بھی کی جا سکتی ہے۔ پاکستانی وزیر خارجہ کے بیان پر تاحال طالبان کا کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے، تاہم طالبان تاحال تشدد میں کمی کرنے پر تیار نہیں ہیں اور نہ ہی طالبان نے استنبول کانفرنس میں شرکت کرنے کا کوئی اندیہ دیا ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
افغانستان کی حکومت نے کابل اور لوگر بم دھماکوں میں درجنوں افراد کی ہلاکت پر آج منگل کے روز کو قومی سوگ کا دن قرار دیا ہے۔ ہلاک شدگان کی یاد میں افغانستان کا قومی پرچم سرنگوں رکھا گیا۔ کابل میں قائم کئی سفارت خانوں نے بھی اپنے قومی پرچم سرنگوں کیے، ان میں یورپی یونین اور آسٹریلیا کے سفارتی دفاتر شامل تھے۔ آسٹریلوی سفارت خانے نے ایک بیان میں کہا کہ ہم حالیہ بزدلانہ حملوں میں بے گناہ شہریوں کی جانیں ضائع ہونے پر اپنے افغان دوستوں سے اظہار یکجہتی کے لیے پرچم سرنگوں کر رہے ہیں۔ ہم پائیدار امن کے لیے افغانستان کی کوششوں کی حمایت کرتے ہیں۔ کابل کے صدارتی محل میں منگل کے روز دعائیہ تقریب ہوئی جس میں افغان صدر اشرف غنی، خاتون اول، نائب صدور، اعلی سرکاری حکام اور ہلاک شدگان کے لواحقین نے شرکت کی۔ دوسرے شہروں میں بھی ایسی ہی تقریبات منعقد کی گئیں۔ سرکاری ذرائع نے وائس آف امریکہ سے تصدیق کی ہے کہ ہفتے کے روز اسکول کے بم دھماکے میں مرنے والوں کی تعداد 85 ہو گئی ہے جبکہ 150 زخمی ہیں۔ اور آئیے اب سنواتے ہیں علی فرقان کی رپورٹ۔ پاکستان کے وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ بیرون ملک سفارت خانوں میں تعینات پاکستانی سفیروں سے ان کی گفتگو اور تنقید کو براہ راست نشر نہیں کیا جانا چاہیے تھا، کیونکہ اس سے یہ تاثر گیا کہ دفتر خارجہ کام نہیں کر رہا۔ عمران خان نے یہ بات وفاقی وزراء کے ہمراہ عوام کی جانب سے ٹیلی فون پر لیے گئے سوالات اور عوام سے براہ راست خطاب میں کہی۔ عوام کے ساتھ بات چیت میں وزیر اعظم پاکستان نے مزید کیا کہا، آئیے سنتے ہیں اسلام آباد سے علی فرقان کی رپورٹ میں۔
وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ پاکستان کا دفتر خارجہ اور بیرون ممالک سفارت خانے اچھی سفارتکاری کر رہے ہیں، خصوصاً مسئلہ کشمیر کو دنیا میں اجاگر کرنے میں بہترین کام کیا ہے
کہ جو ہماری فورن ایمبسیز ہیں اور جو ہماری ہمارا جو فورن آفس ہے، انہوں نے بڑا زبردست کام کیا ہے جدھر تک ڈپلومسی رہی ہے. انہوں نے کشمیر کاز کو انہوں نے بڑا زبردست اٹھایا. میں ایسے لگا کہ میں وہ اصل میں وہ لائیو نہیں جانا چاہیے تھا پروگرام، وہ صرف ہمیں تھوڑا سا اس کے ایکسیپٹ بھیجنے چاہیے تھے، تو ایسے لگا جیسے کہ میں سارا فورن آفس کو برا بلا کہہ رہا ہوں، ایسا نہیں ہے.
یاد رہے کہ گزشتہ ہفتے عمران خان نے دنیا بھر کے مختلف ممالک میں تعینات پاکستانی سفیروں سے ویڈیو لنک پر خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ پاکستانی سفارت خانے جس طرح چلائے جا رہے ہیں وہ اس طرح نہیں چل سکتے. انہوں نے کہا کہ بیرون ملک مقیم پاکستانی ملک میں قیمتی زر مبادلہ بھجواتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے ذریعے سرمایہ کاری میں اضافہ کیا جائے، جس کے لیے سفارت خانوں کو وزارت تجارت کے ساتھ مل کر فعال کام کرنا ہوگا. خیال رہے کہ عمران خان نے گزشتہ ہفتے سعودی عرب میں مقیم پاکستانیوں کی شکایات ملنے کے بعد پاکستان کے سعودی عرب میں سفیر سمیت سفارتی عملے کے 6 افسران کو بھی واپس بلا لیا تھا. عمران خان نے ایک شہری کی جانب سے عید پر بازاروں کے اوقات کار مقرر کرنے کے سبب رش کے سوال پر کہا کہ لوگوں سے اپیل کرتے ہیں کہ عید کے موقع پر گھروں میں رہیں اور احتیاطی تدابیر اپنائے رکھیں. انہوں نے کہا کہ اگر احتیاط نہ کی گئی اور کرونا وائرس پھیلا تو حکومت لاک ڈاؤن لگانے پر مجبور ہوگی. انہوں نے بھارت میں کرونا سے پیدا ہونے والے حالات کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ وہاں لاک ڈاؤن کے سبب 20 کروڑ افراد غربت کی لکیر سے نیچے آ گئے ہیں. عمران خان نے کہا کہ ہمارے ملک میں کرونا کیسز کی تعداد میں ٹھہراؤ آیا ہے اور اگر عید پر قوم نے احتیاط کی تو امید ہے اس پر قابو پا لیا جائے گا. ویکسین سینٹر میں رش کے سوال پر عمران خان نے کہا کہ اس وقت پوری دنیا میں ویکسین کی کمی ہے اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کرونا وائرس سے بچاؤ کی ویکسین پاکستان میں مقامی سطح پر تیار کر لی جائے. وفاقی وزراء کی کارکردگی کے سوال پر عمران خان کا کہنا تھا کہ کابینہ ایک ٹیم کی صورت ہے، بعض وزراء بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور جو کارکردگی نہیں دکھائیں گے انہیں تبدیل کر دیا جائے گا. وزیراعظم عمران خان نے مسئلہ کشمیر پر اپنے موقف کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ جب تک وادی کی خصوصی حیثیت بحال نہیں کی جاتی بھارت سے مذاکرات نہیں ہوں گے. علی فرقان، اردو وی او اے، اسلام آباد.
کوویکس کی جانب سے ویکسین کی 12 لاکھ خوراکیں پاکستان پہنچ گئی جبکہ مزید 12 لاکھ چند دن میں پہنچ جائیں گی. یہ اطلاع پاکستان میں اقوام متحدہ کے رابطہ کار جولین ارنیز نے تنظیم کے نیو یارک میں قائم صدر دفتر کو دی. ان کے مطابق کوویکس کی فراہم کردہ ویکسین خوراکوں کی پہلی کھیپ ہفتے کے روز پاکستان پہنچی جبکہ دوسری جلد روانہ کی جا رہی ہے. اقوام متحدہ کے حکام کوویکس کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں تاکہ پاکستان کی 20% آبادی کو ویکسین لگائی جا سکے. اقوام متحدہ نے کہا کہ پاکستان میں اس کے اہلکار، شعبہ صحت اور پولیس کے 10 لاکھ سے زائد افراد کو ذاتی تحفظ کا سامان اور صف اول کے طبی عملے کو وائرس سے بچاؤ اور اس پر قابو پانے کی تربیت دے چکے ہیں. عالمی تنظیم پاکستان میں دوسرے شعبوں میں بھی مقامی کارکنوں کی مدد کر رہی ہے جن میں صحت مراکز میں صاف پانی کی فراہمی، نکاسی اور حفظان صحت کے معاملات شامل ہیں. ادھر افغانستان میں کرونا وائرس کے مزید 315 کیسز کی تصدیق ہوئی. وزارت صحت عامہ نے منگل کے روز بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں کابل، ننگرہار اور کندھار میں 171 اور باقی 17 صوبوں میں 144 مریض سامنے آئے. ان کیسز کے بعد ملک میں مریضوں کی کل تعداد 62,718 ہو گئی. وزارت کے مطابق افغانستان میں کرونا وائرس کی برطانوی صورت پھیل رہی ہے اور اب تک 18 صوبوں میں اس کے کیسز رجسٹر کیے جا چکے ہیں. بھارت میں کرونا سے صحت یاب ہونے والے مریضوں کو اب ایک نئی بیماری کے خطرے کا سامنا ہے. یہ نئی بیماری بلیک فنگس یا سیاہ پھپھوندی ہے. حکومت نے ڈاکٹروں کو ہدایت دی ہے کہ چونکہ اسپتالوں میں زیر علاج کرونا مریضوں میں بلیک فنگس کی علامات کے واقعات سامنے آئے ہیں، اس لیے اس پر خاص نظر رکھی جائے. اس سے مریضوں کی بینائی ختم ہو جاتی ہے اور دیگر سنگین طبی پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں جن کے سبب ان کی موت بھی واقع ہوتی ہے. ڈاکٹروں کے مطابق یہ کوئی متعدی بیماری نہیں، یہ ان لوگوں میں زیادہ تیزی سے پھیلتی ہے جن کی قوت مدافعت کمزور ہو جاتی ہے. میڈیا رپورٹوں کے مطابق گجرات، مہاراشٹر، بنگلور، حیدرآباد، پونے اور دلی میں بلیک فنگس کے سینکڑوں متاثرین کا علاج کیا جا رہا ہے اور ان میں متعدد افراد کی جان بچانے کے لیے یا تو ان کی آنکھوں کو نکالنا پڑا ہے جبکہ بعض لوگوں کے جبڑے بھی الگ کرنا پڑے ہیں. مزید تفصیل نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں پیش کرتے ہیں.
حکومت کے ادارے انڈین کاؤنسل آف میڈیکل ریسرچ ICMR نے ایک بیان میں کہا ہے کہ وہ ڈاکٹر جو کورونا ذیابیطس یا معافیتی نظام کے کمزور پڑ جانے والے مریضوں کا علاج کر رہے ہیں وہ بلیک فنگس کی ابتدائی علامات پر نظر رکھیں۔ ڈاکٹروں کے مطابق آنکھ میں سوجن، ناک میں سیاہ پپڑی، ناک کا بند ہو جانا، سر میں ایک طرف درد، دانتوں میں درد یا دانتوں کا ہلنا بلیک فنگس کی ابتدائی علامتیں ہیں۔ آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز نئی دہلی کے سابق ڈائریکٹر ڈاکٹر ایم سی شرما کے مطابق کورونا سے صحت یاب ہو جانے والے مریضوں پر بلیک فنگس کا حملہ اس لیے زیادہ ہو رہا ہے کیونکہ ان کو انتہائی نگہداشت والے یونٹ آئی سی یو میں طویل عرصے تک علاج کے دوران اینٹی فنگل دوائیں دی جاتی ہیں جس سے ان کی قوت مدافعت کمزور ہو جاتی ہے۔ آئی سی ایم آر کی ایک سائنسداں ڈاکٹر اپرنا مکرجی کہتی ہیں کہ یہ کوئی گھبرانے کی بات نہیں، البتہ اگر اس کی علامتیں نظر آئیں تو ڈاکٹروں سے رابطہ قائم کرنا چاہیے۔ کالرا اسپتال نئی دہلی کے ڈاکٹر نونیت کالرا کا کہنا ہے کہ اس کی سب سے بڑی وجہ قوت مدافعت کا کم ہو جانا ہے۔
یہ ہمیں تبھی افیکٹ کرتا ہے جب ہماری امیونٹی بہت زیادہ سپریس ہو جاتی ہے، بہت زیادہ لو ہو جاتی ہے، ادروائز یہ کوئی ہارم نہیں کرتا۔
صفدرجنگ اسپتال نئی دہلی کے ڈاکٹر سید احمد خان کے مطابق اسپتالوں میں آلات کی مناسب صفائی ستھرائی کا نہ ہونا بھی اس کی ایک وجہ ہے۔
سانس دینے کے ہمارے طریقے ہیں آکسیجن دینے کے، یعنی جسے مصنوعی سانس کہا جائے گا دی جاتی ہے، اس کے آلات میں رکھ رکھاؤ یا صاف صفائی ہائجینک پوزیشن نہ رکھنے سے ایسا ہوتا ہے۔
دریاسنا کرونا کی دوسری لہر میں تعلیمی ادارے بھی بری طرح متاثر ہوئے ہیں۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ایک ماہ کے دوران 40 سے زیادہ افراد کرونا سے ہلاک ہو چکے ہیں جن میں متعدد موجودہ اور سابق اساتذہ بھی شامل ہیں۔ وائس چانسلر طارق منصور نے اس سلسلے میں آئی سی ایم آر کو مکتوب لکھ کر جانچ کرانے کا مطالبہ کیا ہے۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ نئی دہلی اور دہلی یونیورسٹی کے بھی متعدد اساتذہ اپنی جان گنوا چکے ہیں۔ ادھر اتر پردیش اور بہار میں دریائے گنگا میں درجنوں لاشیں تیرتی ہوئی پائی گئیں جن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ ان کے لواحقین نے آخری رسومات ادا کرنے کے بجائے لاشیں دریا میں بہا دیں۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
اور آئیے اب ایک دلچسپ رپورٹ پیش کریں۔ 19 سالہ شہروز کاشف نے دنیا کی سب سے بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایورسٹ سر کر کے سب سے کم عمر پاکستانی ہونے کا اعزاز حاصل کیا۔ انہوں نے 8849 میٹر بلند چوٹی منگل کی صبح سر کی۔ اس سے قبل یہ اعزاز پاکستانی خاتون سمینہ بیگ کے پاس تھا جنہوں نے ماؤنٹ ایورسٹ کو 22 سال کی عمر میں 2013 میں سر کیا تھا۔ مزید تفصیلات بیان کر رہے ہیں اسلام آباد سے نظر الاسلام۔
شہروز کاشف کے مینیجر ظہیر چودھری کا کہنا ہے کہ شہروز کے لیے کوہ پیمائی ایک چیلنجنگ ٹاسک تھا کیونکہ ان کا تعلق پاکستان کے میدانی علاقے لاہور سے ہے۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ پاکستان میں عموماً گلگت بلتستان سے تعلق رکھنے والے کوہ پیماؤں کے پھیپھڑے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں، اس لحاظ سے شہروز کو زیادہ محنت کرنا پڑی۔ شہروز کے مینیجر کے مطابق شہروز کو بچپن سے ہی کوہ پیمائی کا شوق تھا اور ہر سال کوئی نہ کوئی نئی چوٹی سر کرنے کے بارے میں سوچتے تھے۔ انہوں نے 11 سال کی عمر میں 3885 میٹر مکرا پیک سر کی، جبکہ اس کے علاوہ چمرا پیک، مینگلک شمشال، خورپن پاس، براڈ پیک، خسرکنگ الپائن سٹائل کی چوٹیاں سر کر چکے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اس حوالے سے ان کی کسی نے بھی مالی معاونت نہیں کی ہے۔ مینیجر ظہیر چودھری کے مطابق اس سے قبل بھارت، نیپال اور امریکہ کی ٹین ایجرز نے ایورسٹ کی چوٹی سر کی ہیں اور اس مناسبت سے یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ الپائن کلب آف پاکستان کے سیکرٹری قرار حیدری کا کہنا ہے کہ کوہ پیمائی ایک مشکل اور مہنگا ترین سپورٹ ہے۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ اگر حکومت نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کرے تو کوئی شک نہیں کہ بہت سارے نوجوانان پاکستان کا عالمی سطح پر نام روشن کر سکتے ہیں۔
اس وقت خاص طور پہ سوشل میڈیا کے بعد اور جب بہت ساری اویئرنیس ہو گئی ہے لوگوں میں، تو ہمارے بہت سارے نوجوان جو ہیں وہ مختلف جو پیکس ہیں پاکستان کی وہ سر کرنے جا رہے ہیں، کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ یہ ایک اچھی ایک مثال قائم ہے۔
اس سے قبل پاکستان کی جانب سے نذیر صابر، حسن ستپارہ، سمینہ بیگ، مرزا علی اور کرنل عبدالجبار بھٹی ماؤنٹ ایوریسٹ سر کر چکے ہیں۔ مینیجر ظہیر چودھری کا کہنا ہے کہ مستقبل میں شہروز دنیا کی تمام 14 چوٹیاں جو کہ 8000 میٹر سے بلند ہیں کو سر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
میانمار کی معذور رہنما آنگ سنگ سوچی کو 24 مئی کو عدالت میں پیش کیا جائے گا. 1 فروری کو فوج نے اقتدار پر قبضہ کرنے کے بعد انہیں حراست میں لے کر گھر پر نظر بند کر دیا تھا. تختہ الٹ جانے کے بعد ان پر 6 الزامات لگائے گئے جن میں گزشتہ سال کے انتخابات میں کرونا وائرس کی پابندیوں کے خلاف ورزی شامل ہے. ان پر ایک اور سنگین الزام ملک کے سرکاری راز افشا کرنے کا لگایا گیا. رائٹرس نیوز ایجنسی کے مطابق یہ الزام ثابت ہونے پر انہیں 14 سال تک قید کی سزا سنائی جا سکتی ہے. موجودہ فوجی حکومت نے ان پر بدعنوانی کا الزام بھی لگایا ہے لیکن اسے مقدمے میں شامل نہیں کیا گیا. اطلاعات کے مطابق سوچی نے سابق سماعتوں پر ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی اور شکایت کی کہ کاروائی بہت سست روی کا شکار ہے. ان کے وکیل خان مونگزا نے اے ایف پی کو بتایا کہ وہ 24 مئی کو ذاتی حیثیت میں عدالت میں پیش ہوں گی. فوج نے سوچی کی گرفتاری کے دفاع میں جواز پیش کیا ہے کہ ان کی جماعت نے نومبر کے انتخابات میں دھاندلی کی تھی. الیکشن میں سوچی کی پارٹی کو بھاری اکثریت سے کامیابی ملی تھی. تختہ الٹے جانے کے بعد میانمار میں احتجاجی مظاہرے شروع ہو گئے جن میں پرتشدد واقعات بھی پیش آئے. ان ہنگاموں میں کم از کم 786 افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاعات ہیں.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے. آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں. پتا ہے www.urduvoa.com.
غازہ پر اسرائیل کے فضائی حملوں میں عسکریت پسندوں اور بچوں سمیت 24 افراد ہلاک ہو گئے. ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق اسرائیل نے پیر کی شب غازہ میں فضائی کارروائی شروع کی اور یہ سلسلہ منگل کی صبح تک جاری تھا. ہلاک شدگان میں 9 بچے بھی شامل ہیں جبکہ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ 15 عسکریت پسند بھی مارے گئے. حماس کے ایک فیلڈ کمانڈر کے گھر اور عسکریت پسندوں کی بنائی ہوئی 2 سرنگوں کو بھی نشانہ بنایا گیا. اس سے پہلے حماس اور دوسرے مسلح گروہوں نے 250 راکٹ اسرائیل پر پھینکے جن میں سے بیشتر کو میزائل ڈیفینس سسٹم کے تحت فضا میں ہی تباہ کر دیا گیا. باقی راکٹوں کے گرنے سے 6 اسرائیلی شہری زخمی ہوئے. یروشلم میں کئی ہفتوں سے اسرائیلی آبادکاروں اور مقامی فلسطینیوں کے درمیان کشیدگی جاری ہے. مسجد اقصی میں پیر کے روز بھی اسرائیلی سیکیورٹی فورسز اور فلسطینیوں میں شدید جھڑپیں ہوئیں. اسرائیلی فوج سے جھڑپوں میں 700 سے زیادہ فلسطینی زخمی ہو چکے ہیں. فلسطینی صدر محمود عباس نے شہریوں کی اموات پر قومی پرچم سرنگوں رکھنے اور عید کی تقریبات منسوخ کرنے کا اعلان کیا ہے. فلسطین کی عسکریت پسند تنظیم حماس نے یروشلم میں راکٹ حملوں کی ذمہ داری قبول کی ہے. اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو نے یروشلم میں راکٹ حملوں کو سرخ لکیر پار کرنے کے مترادف قرار دیا ہے اور اپنے بیان میں کہا ہے کہ دہشت گرد تنظیم نے سرخ لکیر کو عبور کرتے ہوئے یروشلم ڈے پر نشانہ بنایا. اسرائیل اس کا بھرپور جواب دے گا. ادھر امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے پیر کے روز اسرائیل اور فلسطینیوں پر زور دیا کہ وہ کشیدگی میں کمی لائیں. انہوں نے حماس کی جانب سے اسرائیل میں راکٹ داغنے کو بھی فوری طور پر بند کرنے کی ضرورت پر زور دیا. وزیر خارجہ نے یہ بات واشنگٹن میں اردن کے اپنے ہم منصب کے ساتھ ملاقات کے دوران کہی. انہوں نے کہا کہ تمام فریقوں کو کشیدگی میں کمی لانے اور حالات میں بہتری لانے کے لیے عملی اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے. بلنکن نے حماس کی جانب سے راکٹ فائر کرنے کی سخت الفاظ میں مذمت کی. عسکریت پسند گروپ حماس غزہ کی پٹی پر کنٹرول رکھتا ہے. بلنکن نے اسرائیل کی جانب سے راکٹ حملوں کو جواب دینے کے حق کی بھی حمایت کی. ان کا کہنا تھا ان راکٹ حملوں کو فوری طور پر بند کرنے کی ضرورت ہے. سمن خان کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں.
وزیر خارجہ نے اسرائیل کی طرف سے ان اقدامات کو سراہا جو اس نے امریکہ کی طرف سے تحفظات کے اظہار کے بعد اٹھائے ہیں. جیسا کہ اسرائیل نے گزشتہ روز اس پریٹ کا راستہ تبدیل کر دیا جس کا مقصد 1967 میں پیروشلم پر کنٹرول کی سالگرہ منانا تھا. بلنکن نے پیروشلم کے شیخ جراح کے علاقے سے فلسطینی خاندانوں کو نکالنے کے فیصلے کو ملتوی کرنے کے اسرائیلی اقدام کا بھی حوالہ دیا. یہ وہ اقدام ہے جس کی وجہ سے تشدد کو اس مقدس شہر میں ہوا ملی اور سینکڑوں افراد اس میں زخمی ہو گئے. ادھر مسجد اقصی میں فلسطینی مظاہرین اور اسرائیلی پولیس کے درمیان جھڑپوں کے بعد جن میں 300 سے زیادہ فلسطینی زخمی ہوئے, خبر رساں اداروں کی تازہ ترین رپورٹوں کے مطابق غزہ میں ایک دھماکے میں 3 بچوں سمیت 9 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. جبکہ عسکریت پسند گروپ حماس نے پیر کے روز اسرائیل میں متعدد راکٹ فائر کیے ہیں. فلسطینی ہلال احمر سوسائٹی کے مطابق جھڑپوں میں اب تک 305 سے زائد فلسطینی زخمی ہو چکے ہیں جن میں 228 کو اسپتال منتقل کیا گیا جبکہ متعدد فلسطینیوں کی حالت نازک بتائی جاتی ہے. اسرائیلی فوج نے بتایا ہے کہ پیر کے روز یروشلم میں 7 راکٹ آن گرے جن میں سے ایک کو راستے میں ہی نکارا بنا دیا گیا. اطلاعات کے مطابق جنوبی اسرائیل میں راکٹ گرنے کا سلسلہ جاری ہے. غزہ میں محکمہ صحت کے عہدیداروں نے بتایا ہے کہ غزہ کی شمالی پٹی پر ایک دھماکے میں 3 بچوں سمیت 9 افراد ہلاک ہو گئے. اس دھماکے کی وجہ ابتدائی طور پر معلوم نہیں ہو سکی ہے. اسی اثنا میں حماس کے میڈیا نے خبر دی ہے کہ شمالی غزہ میں ہی ایک اسرائیلی ڈرون حملے میں میں ایک فلسطینی ہلاک ہو گیا۔ قبل ازیں فلسطینیوں اور اسرائیلی پولیس کے درمیان جھڑپوں میں 305 سے زیادہ فلسطینی اور اسرائیلی پولیس کے 21 اہلکار زخمی ہوئے ہیں۔ رمضان کے دوران یروشلم، جسے مسلمان القدس کہتے ہیں، اور مغربی کنارے میں جاری کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے، جس کی وجہ شیخ جراح کے علاقوں سے فلسطینی خاندانوں کی بے دخلی ہے، جس کے دعوے دار یہودی آباد کار قرار دیے جاتے ہیں۔ فلسطینی یروشلم کو بیت المقدس کہتے ہیں، اور یہ شہر مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں تینوں مذاہب کے ماننے والوں کے لیے مقدس شہر ہے۔ اسرائیل کی سپریم کورٹ میں شیخ جراح سے بے دخل کیے جانے والے فلسطینیوں سے متعلق کیس کی سماعت پیر کے روز ہونا تھی، جسے مؤخر کر دیا گیا ہے۔ تاہم ہر سال 10 مئی کو اسرائیلی 1967 کی مشرق وسطی کی جنگ کے بعد مشرقی یروشلم حاصل کرنے کی یاد میں یروشلم ڈے مناتے ہیں۔ آج ہونے والی جھڑپیں اسی دن کی مناسبت سے ہونے والی پریڈ سے چند گھنٹے قبل شروع ہوئی۔ خبر رساں ادارے رویٹرز کے مطابق اسرائیلی پولیس کا کہنا ہے کہ صورتحال پر قابو پانے کے لیے مسجد اقصی کے احاطے میں قائم یہودی مقدس مقامات پر یروشلم ڈے کی مناسبت سے حاضری دینے والے اسرائیلی شہریوں کو روک دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ پولیس یروشلم ڈے پر ہونے والی پریڈ کا راستہ تبدیل کرنے پر بھی غور کر رہی ہے۔ اس پریڈ میں ہزاروں نوجوان اسرائیلی شریک ہوتے ہیں اور قدیم شہر کے دمشق دروازے اور مسلمان آبادی والے علاقوں سے گزرتے ہیں۔ اپنے ایک بیان میں اسرائیلی وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ اسرائیل یروشلم میں سب کے لیے یکساں عبادت کی آزادی اور برداشت کے ساتھ نفاذ قانون کے لیے پرعزم ہے۔ دوسری جانب فلسطین کے صدر محمود عباس کے ترجمان نبیل ابو ردینہ نے اسرائیل پر مسجد اقصی پر بے رحمانہ چڑھائی کا الزام عائد کیا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے مسجد اقصی میں پیش آنے والے واقعات سے پیدا ہونے والی صورتحال پر غور کے لیے پیر کو بند کمرہ اجلاس طلب کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ اقوام متحدہ نے اسرائیل پر مشرقی یروشلم سے فلسطینیوں کی بے دخلی روکنے کے لیے زور دیا ہے۔ اتوار کو امریکی صدر کے مشیر برائے قومی سلامتی جیک سلوان نے اسرائیلی ہم منصب میئر بن شباد سے رابطہ کیا اور یروشلم میں جاری صورتحال اور فلسطینی خاندانوں کی ممکنہ بے دخلی سے متعلق امریکہ کے تحفظات سے انہیں آگاہ کیا۔ وائٹ ہاؤس سے جاری ہونے والے بیان کے مطابق جیک سلوان نے کہا کہ اسرائیل کی سلامتی اور مشرق وسطی میں امن و استحکام کے لیے امریکہ پرعزم ہے۔ رومانیہ کے صدر کلوس یوہانس نے کہا ہے کہ مشرقی یورپ کی نیٹو رکن ریاستیں اس بات کی خواہاں ہیں کہ بلاک کے مشرقی کنارے پر اتحادی افواج کی بڑی تعداد میں موجودگی انتہائی ضروری ہے۔ پیر کو ہونے والی ورچوئل سربراہ کانفرنس میں امریکی صدر جو بائیڈن نے شرکت کی۔ یہ سربراہ اجلاس بخارسٹ 9 نامی یورپی ملکوں کے ایک گروپ نے منعقد کیا تھا جو نیٹو کے مشرقی کنارے پر واقع ملکوں کا اتحاد ہے۔ میزبانوں میں رومانیہ کے علاوہ پولینڈ کے صدر آندرے دودا شامل ہیں، جس کا مقصد خطے کے ملکوں کی سلامتی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے جون میں ہونے والے نیٹو کے مکمل سربراہ اجلاس سے قبل ایک مربوط لائحہ عمل تشکیل دینا تھا۔ اوہانس نے کہا کہ بحیثیت مشرقی کنارے کے اتحادیوں کے، ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ اپنے دفاع اور جنگی طاقت میں ٹھوس اضافہ کریں۔ حال ہی میں ہم نے اپنے ہمسایہ علاقے بحیرہ اسود اور یوکرین کے گرد روسی فوج میں پریشان کن حد تک اضافہ آتے دیکھا ہے۔ اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر جاری پیغام میں رومانیہ کے صدر کلوس یوہانس نے کہا ہے کہ آج بخارسٹ میں منعقدہ بخارسٹ 9 سمٹ میں جو بائیڈن کا خیر مقدم کرتے ہوئے ہمیں خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ میزبان نے کہا کہ صدر آندرے دودا کے علاوہ ہم جینس اسٹولن برگ کا خیر مقدم کرتے ہیں جو نیٹو سربراہ اجلاس کی تیاری میں مصروف ہیں۔ اجلاس کا مقصد بین الاوقیانوس تعلقات مشرقی کنارے کے خطے میں 2030 کے دوران نیٹو کی ساخت، دفاع کی طاقت اور تیاری پر ذہن مرکوز رکھنا ہے۔ بائیڈن کے علاوہ آج کی ویڈیو کانفرنس میں نیٹو کے سیکرٹری جنرل جینس اسٹولن برگ، بلغاریہ، جمہوریہ چیک، اسٹونیا، ہنگری، لٹویا، لتھوانیا اور سلواکیا کے صدور نے شرکت کی۔ پولینڈ کی قومی سلامتی بیورو کے سربراہ پاول سلوش نے اخباری نمائندوں کو بتایا کہ اجلاس کے بعد بخارسٹ 9 کی جانب سے جاری ہونے والے بیان میں بحیرہ اسود کے خطے کی سلامتی کے معاملے کے علاوہ یوکرین میں سیکیورٹی کے امور کی تفصیل پیش کی جائے گی۔ اس ماہ کے اوائل میں امریکہ نے کہا تھا کہ روس کی جانب سے یوکرین کے ڈونباس کے مشرقی خطے میں روسی فوج اکٹھی کرنے کے معاملے کو مد نظر رکھتے ہوئے یوکرین کی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے امریکہ کیف کی مدد کرے گا۔ اس علاقے میں یوکرین کی فوج کا روس کے حامی علیحدگی پسندوں کے ساتھ تنازع جاری ہے۔
امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ تیل کی پائپ لائن بند کروانے والا سائبر حملہ مجرمانہ عمل ہے۔ صدر بائیڈن نے پیر کے روز وائٹ ہاؤس میں معاشی ایجنڈے پر گفتگو کے آغاز پر کہا کہ روس سے منسلک جس سائبر حملہ ظاہر ہے کہ مجرمانہ ہے، تیل کی فراہمی پر اثرات کو کم کرنے کے لیے حکومتی اداروں نے تیزی سے اقدامات کیے۔ ان سے سوال کیا گیا کہ کیا اس حملے میں روسی حکومت کے ملوث ہونے کے شواہد ہیں، جس پر صدر بائیڈن نے کہا کہ وہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے ملاقات کرنے والے ہیں اور ابھی تک امریکی انٹیلیجنس کے لوگوں کے مطابق ایسے کوئی شواہد نہیں کہ روسی حکومت اس حملے میں ملوث ہے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ چونکہ اس بات کے شواہد موجود ہیں کہ سائبر حملہ کرنے والوں کا تعلق روس سے ہے، اس لیے ماسکو پر ان سے نمٹنے کی کچھ ذمہ داری ضرور عائد ہوتی ہے۔ امریکہ کی موجودہ انتظامیہ نے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی متعدد پالیسیوں کو تبدیل کرنے کی کوششوں کا آغاز کر دیا ہے۔ اس ضمن میں تازہ کوششوں میں حکومتی سطح پر سائنس کو سیاسی رنگ دینے سے پیدا ہونے والے مسائل کو کھوجنے اور مستقبل میں سائنس کی ساکھ سے متعلق ضوابط کو سخت بنانا شامل ہے۔ بائیڈن حکومت نے سائنس کو سیاسی رنگ دینے سے روکنے کے لیے مرکزی سطح پر 46 رکنی نئی سائنٹیفک انٹیگریٹی ٹاسک فورس تشکیل دی ہے، جس میں 2 درجن سے زیادہ سرکاری محکموں کے ارکان شامل ہیں، جو پہلی مرتبہ آئندہ جمعے کے روز اپنا اجلاس منعقد کریں گے۔ اسد نذیر کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
ٹاسک فورس کا کام 2009 سے ان شعبوں کی جانچ کرنا ہے جہاں جماعتی بنیادوں پر مداخلت کر کے ایسے فیصلوں پر اثر انداز ہوا گیا ہے جو شواہد اور تحقیق کی بنیاد پر کیے گئے تھے۔ ٹاسک فورس کا کام ایسے راستے تلاش کرنا بھی ہے جو مستقبل میں کسی بھی حکومت کو سائنس کو سیاسی رنگ دینے سے روک سکیں۔ بائیڈن حکومت کی جانب سے اس کوشش کا آغاز اس تشویش کی بنا پر کیا گیا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ نے مبینہ طور پر سائنس کو اس طرح سیاسی رنگ دیا تھا جس سے انسانی جانیں خطرے میں پڑ گئی تھیں، عوام کا اعتماد کم ہوا تھا اور ماحولیاتی تبدیلی کا عمل بدتر ہو گیا تھا۔ وائٹ ہاؤس کے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے متعلق دفتر میں آب و ہوا اور ماحول سے متعلق امور کی نائب ڈائریکٹر جین لب چنکو کا کہنا ہے کہ ہمارا مقصد حکومت کی کہی ہوئی بات پر لوگوں کا اعتماد بحال کرنا ہے، چاہے وہ موسم کی پیشگوئی سے متعلق ہو یا ویکسین کے محفوظ ہونے سے متعلق یا کسی اور بارے میں۔ اسی بارے میں بات کرتے ہوئے وائٹ ہاؤس میں سائنس اور سماج سے متعلق امور کی ڈیپٹی ڈائریکٹر ایلونڈرا نیلسن کا کہنا ہے کہ لوگوں کو یہ علم ہونا چاہیے کہ حکومت کی جانب سے جو بات بتائی جا رہی ہے وہ کوئی حکم نہیں ہے یا کسی بھی معاملے پر کوئی غیر شعوری رائے قائم نہیں ہے۔ نیلسن اور لپچنکو نے یہ بات پیر کو ٹاسک فورس کے پہلے اجلاس کے اعلان سے قبل اے پی سے گفتگو میں کہی۔ اس کمیٹی کی تشکیل 27 جنوری کو صدارتی میمورینڈم کی وجہ سے ہوئی، جس میں کہا گیا تھا کہ شواہد پر مبنی پالیسی سازی کی ضرورت ہے۔ خبر رساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق امریکہ کی گزشتہ حکومت میں میڈیکل کیئر سے متعلق قانونی حقوق محدود کرنے کی کوشش کی گئی تھی، جسے اب بائیڈن انتظامیہ تبدیل کر رہی ہے۔ صحت کی دیکھ بھال میں جنسی امتیاز کے خلاف بائیڈن انتظامیہ کی جانب سے ہم جنس پرست اور ٹرانسجینڈر افراد کو تحفظ فراہم کرنے کا منصوبہ ہے۔ ہیلتھ اینڈ ہیومن سروسز کے وزیر ہاویر بیسرا کہتے ہیں کہ سب کو بشمول LGBTQ افراد کو بھی بغیر کسی خوف یا مداخلت کے علاج معالجے تک رسائی حاصل ہونی چاہیے۔ انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ پالیسی میں اس تبدیلی سے ہیلتھ اینڈ ہیومن سروسز کے مطابق گزشتہ سال سپریم کورٹ کے اکثریت سے کیے گئے تاریخی فیصلے سے ہو جاتی ہے۔ پیر کو اس اعلان سے ہیلتھ اینڈ ہیومن سروسز کا شہری حقوق سے متعلق دفتر اب جنسی رویوں اور صنفی شناخت کی بنیاد پر جنسی تعصب کے خلاف شکایات کی پھر سے چھان بین کر سکے گا۔ ان قوانین کی خلاف ورزی پر سرکاری تعزیرات کا سامنا بھی ہو سکتا ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آبنائے ہرمز میں تیز رفتار ایرانی کشتیوں نے قریب آ کر امریکی جہازوں اور آبدوز کو دھمکانے کی کوشش کی۔ امریکی محکمہ دفاع نے کہا ہے کہ ایرانی کشتیاں غیر محفوظ حد تک اور غیر پیشہ ورانہ انداز میں قریب آ رہی تھیں، جس کے بعد انہیں خبردار کرنے کے لیے فائرنگ کی گئی۔ پینٹاگون کے ترجمان جان کربی نے پیر کے روز بتایا کہ ایرانی انقلابی گارڈز کی 13 کشتیوں سے سمندر میں ایسے مقام پر سامنا ہوا جہاں نقل و حرکت محدود ہو جاتی ہے۔ میزائل بردار USS مونٹری سمیتھ 6 جہازوں کا قافلہ آبنائے ہرمز میں امریکی آبدوز جارجیا کی رہنمائی کر رہا تھا، جب ایرانی کشتیاں انتہائی تیزی اور بہت جارحانہ انداز میں ان کی طرف بڑھیں۔ امریکی کوسٹ گارڈز کے ایک جہاز نے ایرانی کشتیوں کے پہلے 300 میٹر اور پھر 140 میٹر تک قریب آنے پر 2 بار مشین گن سے انتباہی فائرنگ کی، جس کے بعد ایرانی کشتیاں واپس پلٹ گئیں۔ سنکیانگ اور ہانگ کانگ پر کشیدگی بڑھنے پر یورپی یونین نے چین کے ساتھ تجارتی معاہدہ معطل کر دیا۔ یورپی اور چینی رہنما دسمبر میں طے پانے والے معاہدے کی جلد توثیق پر زور دے رہے ہیں۔ اس سے پہلے چین میں انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں کے الزامات پر کشیدگی کے بعد یورپی قانون سازوں نے معاہدے کی توثیق کو مؤخر کر دیا تھا۔ ای یو چین جامع معاہدہ برائے سرمایہ کاری کے لیے 7 سال تک مذاکرات کیے گئے تھے۔ یورپی اور چینی رہنماؤں کے ویڈیو لنک پر سربراہ اجلاس کے بعد گزشتہ سال 30 دسمبر کو اس پر اصولی سمجھوتا طے ہوا تھا۔ یورپ نے کہا کہ یہ چین کے لیے تیسرے فریق کی مدد سے کیا جانے والا سب سے زیادہ پرکشش معاہدہ تھا، لیکن گزشتہ ہفتے یورپی کمیشن کے ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ ویلڈس ڈومبروسکس نے کہا کہ یورپی پارلیمان میں قانون سازوں سے معاہدے کی توثیق کرانے کی کوششیں روک دی گئیں۔ رومانیا کے صدر نے کہا ہے کہ مشرقی یورپ کی نیٹو رکن ریاستیں اس بات کی خواہ ہیں کہ بلاک کے مشرقی کنارے پر اتحادی افواج کی بڑی تعداد میں موجودگی انتہائی ضروری ہے۔ پیر کے روز ہونے والی اس ورچوئل سربراہ کانفرنس میں امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے بھی شرکت کی تھی۔ گیتی آرا انیس تفصیل بیان کرتی ہیں۔
یہ سربراہ اجلاس بخارس 9 نامی یورپین ملکوں کے ایک گروپ نے منعقد کیا تھا جو نیٹو کے مشرقی کنارے پر واقع ملکوں کا اتحاد ہے۔ میزبانوں میں رومانیہ کے علاوہ پولینڈ کے صدر آندرے دودا شامل ہیں، جس کا مقصد خطے کے ملکوں کی سلامتی کی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے جون میں ہونے والے نیٹو کے مکمل سربراہ اجلاس سے قبل ایک مربوط لائحہ عمل تشکیل دینا تھا۔ اوہینس کا کہنا ہے کہ بحیثیت مشرقی کنارے کے اتحادیوں کے ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ اپنے دفاع اور جنگی طاقت میں ٹھوس اضافہ کریں۔ حال ہی میں ہم نے اپنے ہمسایہ علاقے بحیرہ اسود اور یوکرین کے گرد روسی فوج میں پریشان کن حد تک اضافہ ہوتے دیکھا۔ اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر جاری پیغام میں رومانیہ کے صدر کلاوس یوہانس نے کہا کہ آج بخارس میں منعقدہ بخارس 9 سمٹ میں جو بائیڈن کا خیر مقدم کرتے ہوئے ہمیں خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ میزبان نے کہا کہ صدر آندرے دودا کے علاوہ ہم جین سٹولنبرگ کا خیر مقدم کرتے ہیں جو نیٹو سربراہ اجلاس کی تیاری میں مصروف ہیں۔ اجلاس کا مقصد بین الاقیانوسی تعلقات، مشرقی کنارے کے خطے میں 2030 کے دوران نیٹو کی ساخت، دفاع کی طاقت اور تیاری پر ذہن مرکوز رکھنا ہے۔ بائیڈن کے علاوہ آج کی ویڈیو کانفرنس میں نیٹو کے سیکرٹری جنرل جین سٹولنبرگ، بلغاریا، جمہوریہ چیک، اسٹونیا، ہنگری، لیٹویا، لتھوینیا اور سلوویکیا کے صدور نے شرکت کی۔ پولینڈ کے قومی سلامتی ہیرو کے سربراہ پاول سلوش نے اخباری نمائندوں کو بتایا کہ اجلاس کے بعد بخارس 9 کی جانب سے جاری ہونے والے بیان میں بحیرہ اسود کے خطے کی سلامتی کے معاملے کے علاوہ یوکرین میں سیکیورٹی کے امور کی تفصیل پیش کی جائے گی۔ اس ماہ کے اوائل میں امریکہ نے کہا تھا کہ روس کی جانب سے یوکرین کے ڈونباس کے مشرقی علاقے میں روسی فوج اکٹھے کرنے کے معاملے کو مد نظر رکھتے ہوئے یوکرین کی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے امریکہ کیف کی مدد کرے گا۔ اس علاقے میں یوکرین کی فوج کا روس کے حامی علیحدگی پسندوں کے ساتھ تنازع جاری ہے۔
اور اب دنیا بھر سے کرونا وائرس کی خبریں اور اعداد و شمار۔ متحدہ عرب امارات کی حکومت نے کرونا وائرس کے پیش نظر پاکستان، سری لنکا اور بنگلہ دیش سے تعلق رکھنے والے مسافروں کے ملک میں داخلے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ پیر کے روز اماراتی حکام کی جانب سے جاری کیے گئے اعلامیہ کے مطابق مذکورہ پابندی پر عمل درآمد بدھ سے ہو رہا ہے۔ اماراتی شہریوں، سفارتی عملے، سرکاری وفود کو اس پابندی سے استثناء حاصل ہوگا۔ البتہ پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا اور نیپال جانے والی ٹرانزٹ فلائٹس کو متحدہ عرب امارات اترنے کی اجازت ہوگی، جبکہ متحدہ عرب امارات سے بھی ممالک کے مسافروں کو اپنے اپنے ملکوں میں جانے کے لیے پروازیں جاری رہیں گی۔ بھارت میں کرونا وائرس انفیکشنز اور اموات کی تعداد پیر کے دن بھی ریکارڈ بلند سطح پر برقرار رہی، جس سے وزیراعظم نریندر مودی کی حکومت پر اس دباؤ میں اضافہ ہو رہا ہے کہ وہ دنیا کے دوسرے سب سے گنجان آباد ملک میں لاک ڈاؤن نافذ کریں۔ وزارت صحت نے 3,66,161 نئے کیسز اور 3,754 ہلاکتوں کی اطلاع دی ہے، جس کے بعد ملک میں کل کیسز کی تعداد 2,26,60,000 سے زیادہ اور اموات کی تعداد 2,46,116 تک پہنچ گئی، جبکہ ہسپتالوں میں آکسیجن اور بستر کم پڑ چکے ہیں اور شمشان گھاٹ بھر گئے ہیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ بھارت میں اصل اعداد و شمار اس سے کہیں زیادہ ہو سکتے ہیں جتنا کہ سرکاری طور پر رپورٹ کیے گئے ہیں۔ بہت سی ریاستوں نے گزشتہ ماہ سخت لاک ڈاؤن نافذ کر دیا تھا، جبکہ کچھ لوگوں کی نقل و حرکت پر بعض پابندیاں لگائی گئی ہیں۔ سینما گھر، ریستوران، بار اور شاپنگ مالز بھی بند کر دیے گئے ہیں۔ ماہرین نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ کرونا وائرس کی بعض ایسی قسمیں بھی سامنے آ سکتی ہیں جن کے خلاف ویکسین مؤثر نہیں ہوگی۔ یہ انتباہ ایک ایسے وقت پر سامنے آیا جب ویکسین لگوانے کے بعد بھی کچھ افراد میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ویکسینیشن کے عمل میں تیزی لائی جا رہی ہے، تاہم سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اس دوران وائرس کے سامنے آنے والی نئی اقسام کے جائزے کی بھی ضرورت ہے۔ سدرا ڈار تفصیل بیان کرتی ہیں۔
امریکہ کے جانز ہاپکنز سینٹر فار ہیلتھ سیکیورٹی کے سینئر اسکالر جی جی گرونال کا کہنا ہے اس دنیا میں کوئی بھی چیز 100% نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ ممکن ہے کہ کورونا وائرس کے مزید ویریئنٹ سامنے آ سکتے ہیں جس کے پھیلاؤ پر ویکسین کے ذریعے قابو نہیں پایا جا سکے گا, لہٰذا اس معاملے پر مزید تحقیق کی ضرورت ہے. امریکہ میں صحت عامہ کے نگراں ادارے سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن سی ڈی سی کے مطابق 26 اپریل تک کورونا ویکسینیشن کا کورس مکمل کرنے والے 9,50,00,000 امریکی شہریوں میں سے 9,245 افراد میں دوبارہ وائرس کی تشخیص ہوئی, جو 1% کے 100ویں حصے سے بھی کم شرح ہے. امریکہ کی یونیورسٹی آف میری لینڈ انسٹیٹیوٹ فار جینوم سائنسز کے ایسوسیٹ ڈائریکٹر جیک راول کا کہنا ہے کہ کورونا ویکسین کی خوراک حاصل کرنے والا ہر فرد اس ویکسین کا رد عمل ظاہر نہیں کرتا. ان کے بقول, ہم اس حوالے سے 100% یقین نہیں رکھتے کہ ایسے افراد جنہوں نے کورونا ویکسین کی خوراک حاصل کر لی ہے ان کے جسم میں وائرس کے خلاف قوت مدافعت میں اضافہ ہوا ہے. وائرس کے خلاف لڑنے والے کمزور مدافعتی رد عمل اور ویکسین کی خوراک لگنے کے بعد بھی وائرس میں مبتلا کرنے والے ویریئنٹ کے درمیان فرق پہچاننے کے لیے سائنسدانوں کو وائرس کے جینیاتی کوڈ اور اس کا سیکوینس پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے. ماہرین کے مطابق اب تک کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے تیار کی جانے والی ویکسینز مختلف ویریئنٹس کے خلاف بھی مؤثر ہیں. اسرائیل جہاں پہلی بار کورونا وائرس کی برطانوی قسم کی تشخیص ہوئی تھی, وہاں امریکی کمپنی کی تیار کردہ فائزر بائیو ٹیک 95% مؤثر ثابت ہوئی تھی. کورونا وائرس کی برطانوی قسم آسانی سے پھیلتی ہے اور یہ اصل کورونا وائرس سے زیادہ جان لیوا سمجھی جاتی ہے. قطر میں ایک متعلق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ کورونا وائرس کے جنوبی افریقی ویریئنٹ کے خلاف فائزر بایونٹیک کی ویکسین 75% مؤثر ثابت ہوئی تھی. مطالعے میں مزید بتایا گیا کہ کورونا ویکسین سنگین کیسز کے خلاف حفاظت فراہم کرتی ہے. فائزر بایونٹیک ویکسین کورونا کے سنگین کیسز اور اموات کے خلاف 97% مؤثر ثابت ہوئی ہے. امریکہ کے جان ہاپکنز سینٹر فار ہیلتھ سیکیورٹی کے سینئر اسکالر جی جی گرونال کا کہنا ہے کہ اگر کسی کو ویکسین لگانے کے باوجود بھی انفیکشن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تب بھی ویکسین معنی رکھتی ہے. دوسری جانب برطانوی قسم کے حوالے سے جیک راول کا کہنا ہے کہ میں اسے ایک مثبت چیز نہیں کہہ سکتا, لیکن یہ واقعی کورونا وائرس کی دیگر خطرناک اقسام کو ختم کرنے میں مدد فراہم کر رہی ہے. یونیورسٹی آف میری لینڈ انسٹیٹیوٹ فار جینوم سائنسز میں جینومکس کے ایسوسیٹ ڈائریکٹر جیک راول کا کہنا ہے کہ ہم ایک دوڑ میں ہیں اور ہم اس جنگ میں مسلسل لڑ رہے ہیں.
امریکہ نے 12 سے 15 سال تک کے بچوں کو کووڈ ویکسین لگانے کی منظوری دے دی ہے. امریکی فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی نے پیر کے روز فائزر اور بایون ٹیک کی ویکسین بچوں کو لگانے کی اجازت دینے کا فیصلہ کیا, جس سے ملک میں ویکسینیشن کا دائرہ وسیع ہو جائے گا. حال ہی میں ویکسین لگوانے والوں کی تعداد میں نمایاں کمی ہوئی اور لاکھوں بچوں کو ویکسین لگنے سے یہ شرح زیادہ ہو سکے گی. یہ کرونا وائرس کی پہلی ویکسین ہے جو امریکہ میں بچوں کو لگائی جائے گی. اس سے بچوں کی محفوظ طور پر اسکول واپسی کے لیے اہم قدم قرار دیا جا رہا ہے. صدر جو بائیڈن نے ریاستوں سے کہا کہ وہ بچوں کو ویکسین کی فوری فراہمی ممکن بنائیں. اس سے پہلے اس ویکسین کو امریکہ میں 16 سال سے زائد عمر کے لوگوں کو لگانے کی ہنگامی حالات کے تحت اجازت دے دی گئی تھی. دوا ساز کمپنی کا کہنا ہے کہ اس نے گزشتہ ہفتے ویکسین کی مکمل منظوری حاصل کرنے کا عمل شروع کر دیا ہے. عالمی ادارہ صحت نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کی بھارت میں پھیلنے والی قسم عالمی تشویش کا باعث ہے. WHO کی ٹیکنیکل سربراہ ماریا وین کیرہوف نے ایک بریفنگ میں کہا کہ ادارے نے وائرس کی اس شکل کو عالمی سطح پر تشویش کے درجے میں رکھا ہے. ایسی کچھ معلومات دستیاب ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وائرس کی یہ صورت زیادہ تیزی سے پھیلتی ہے. NDTV ٹیلی ویژن نیوز چینل نے دلی کے وزیر صحت کے حوالے سے خبر دی ہے کہ شہر میں ویکسین کی قلت ہو رہی ہے, جبکہ سیرم انسٹیٹیوٹ آف انڈیا کی تیار کردہ ایسٹرازانیکا کی صرف 3 سے 4 دن کی سپلائی باقی ہے. سرکاری اعداد و شمار کے مطابق پیر تک دنیا میں سب سے زیادہ ویکسین تیار کرنے والے اس ملک میں لگ بھگ 1,35,00,000,000 کی آبادی میں سے صرف 3,48,00,000 یا لگ بھگ 2.5% لوگوں کو مکمل ویکسین دی گئی ہے. اور تھائی لینڈ کے محکمہ صحت کے حکام نے پیر کے روز بتایا کہ پاکستان سے آنے والی ایک تھائی خاتون اور اس کے 4 سالہ بچے میں کرونا کے انڈین ویریئنٹ یعنی بھارت میں پائے جانے والی کرونا وائرس کی قسم کی تصدیق ہوئی ہے. تھائی لینڈ میں یہ ایسا پہلا کیس ہے جس میں بھارتی قسم والے وائرس کی تصدیق ہوئی. دونوں ماں بیٹا اس وقت کرنٹینہ میں ہیں. امریکی خبر رسائی ادارے ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق تھائی لینڈ نے 1 مئی سے بھارت سے آنے والے مسافروں کے ملک میں داخلے پر پابندی عائد کر دی تھی, تاہم اس پابندی سے تھائی باشندوں کو استثناء حاصل تھا. اور کرونا وائرس کی خبروں اور اعداد و شمار کے بعد کچھ ہیڈ لائنز. اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ داعش نے عراق میں جزیدی فرقے کے لوگوں کی نسل کشی کی. اقوام متحدہ کی تحقیقات کرنے والی ٹیم کے سربراہ کریم خان کے مطابق نسل کشی کے شواہد واضح اور قابل اعتبار ہیں. اور چین میں مردم شماری سے معلوم ہوتا ہے کہ آبادی بڑھنے کی شرح تاریخ میں سب سے کم ہو چکی ہے. چین میں 1970 کی دہائی کے آخر میں ایک بچہ پالیسی متعارف کرائی گئی تھی جس کے بعد آبادی میں اضافے کی شرح کم ہونا شروع ہو گئی تھی. اور ستارچے سے نمونے حاصل کرنے کے بعد امریکی خلائی جہاز نے زمین کی طرف واپسی کا سفر شروع کر دیا ہے. خبریں ختم ہوئیں لیکن ہمارا نیوز شو ابھی جاری ہے. ایک مختصر وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں مزید رپورٹوں کے ساتھ.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر, یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com.
اب پیش کرتے ہیں کچھ اور رپورٹیں. پاکستان کے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ تعلقات میں ماضی قریب کی سرد مہری اب ختم ہو چکی ہے اور دونوں ملکوں کے تعلقات میں ایک جوش اور ولولہ پایا جاتا ہے. وہ جدہ سے وائس آف امریکہ کے قمر عباس جعفری سے گفتگو کر رہے تھے. پیش خدمت ہے ان کا انٹرویو.
پاکستان کے وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات میں اس وقت جو گرم جوشی ہے اس کی ماضی قریب میں کوئی مثال نہیں ملتی. وہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کے دورے سعودی عربیہ میں ان کے وفد کا حصہ تھے اور جدہ سے ٹیلی فون پر وائس آف امریکہ سے گفتگو کر رہے تھے. جب ان سے سوال کیا گیا کہ سعودی عرب اور پاکستان کے تعلقات میں ماضی قریب میں جو سرد مہری پائی جاتی تھی کیا اس صورتحال میں کوئی تبدیلی آئی ہے اور اگر تبدیلی آئی ہے تو اس کا سبب کیا ہے, تو ان کا کہنا تھا,
دیکھیں یہ تو میں سعودی عرب آتا ہی رہا ہوں, یہ میری 15ویں وزارت ہے, لیکن ایسی گرم جوشی میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا. اس کو پیسے 500 دے رہے ہیں, بہت ہی حالات بدلے ہوئے دیکھ رہے ہیں.
اس کا سبب کیا ہے؟ کیا اس وقت مغرب کی جو پالیسیز ہیں سعودی عرب کے سلسلے میں وہ ہے, یمن کی جنگ ہے, یا یہ کہ سعودی
مغرب کی پالیسیز جو بھی ہیں, دیکھیں ہم ویسٹرن ورلڈ کے ساتھ بھی پاکستان ٹھیک رہے گا لیکن چین کو بھی نہیں چھوڑا جا سکتا. چین ہر مشکل وقت کا دوست ہے اور ویسٹرن ورلڈ کے ساتھ بھی ہماری جو امیرکن کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں, اب ساری دنیا کے ساتھ اچھے تعلق رکھنا چاہتے ہیں, لیکن سعودی عرب ایک نئی لہر ہے, نیا جوش اور بلبلہ اور تمتما اور دبدبا ہے. جس سے پہلے میں نے کنگ عبداللہ سے اور فہد سے اس وقت تعداد میں بیٹھا ہوں اور تقریباً کوئی ایسی ملاقات نہیں جو شرف میں نہ بیٹھا ہوں, لیکن اس دفعہ جو ملاقاتوں کا میں تعلق دیکھتا ہوں این ڈی ایس کا, وہ بہت ہی زبردست ہے اور پاکستان کے لیے بڑا خوش آئیں.
وزیر اعظم کے مشن میں یہ بات بھی شامل تھی کہ سعودی عرب کو سی پیک کے دائرہ کار میں بلایا جائے, اس سلسلے میں کیا ڈیولپمنٹس ہیں؟
یہ تو چین اس علاقے میں جو ہے سی پیک کو پھیلانا چاہتا ہے, ہماری بھی یہ خواہش ہے. پاکستان بھی سی پیک کے ساتھ ساتھ کہتا ہے کہ اس کے جو ہمسایہ ملک ہے کابل سمیت وہاں سی پیک کا منتقل ہو. ہم نے تو انڈیا کو بھی کہا تھا کہ وہاں بھی سی پیک ہو جائے لیکن وہ کہنے کو تیار نہیں تھے, لیکن یہ اچھی پیش رفت ہے کہ سعودی عرب میں بھی سی پیک کا عمل نہ چھو.
اس وقت جو پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں کچھ اضافہ نظر آتا ہے اس کا کیا سبب ہے بنیادی طور پر, اور کس طرح سے آپ ڈیل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اسے؟
دیکھیں جب بھی کابل ڈسٹرب ہوگا پاکستان اس سے متاثر ہوگا. کابل کے امن سے پاکستان کا امن وابستہ ہے اور کابل کیونکہ ہمارے یہاں روزانہ 1-1.5 لاکھ لوگ آتے ہیں بچے اور 80,000 لوگ تو ہو جاتے ہیں, اور کابل سے ہمارے معاملات جو ہیں وہ بہت زیادہ کلچر وائز بھی ہے پولیٹیکل بھی. جو کابل سے امن کی لہر اٹھے گی وہ پاکستان کو بھی اسٹیبلٹی دے گی, اور جو کابل میں انتشار اور تلفشار ہوگا وہ پاکستان کو بھی متاثر کرے گا.
انڈیا کے ساتھ تو بیک ڈور ڈپلومیسی کے بارے میں بار بار تردیدیں آ رہی ہیں پاکستان کی سرکاری سطح پر, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ بیک ڈور ڈپلومیسی کامیابی کی طرف جا رہی ہے؟
جب سے میں نے آنکھ کھولی ہے سیاست میں اسٹوڈنٹ ورکر کی حیثیت سے دیکھے آج تک, یہ میری 15ویں وزارت ہے, میں نے بیک ڈور چینل کو کبھی کامیاب ہوتے نہیں دیکھا. میری دعا ہے کہ کامیاب ہو, مشرف کے دور میں میں اس میں شامل تھا, لیکن ان دی اینڈ کشمیر میں کشمیریوں نے فیصلہ کرنا ہے.
اور اب کچھ گفتگو پاکستان کے اندرونی حالات کے بارے میں بھی. یہ بتائیے شیخ صاحب کہ اپوزیشن اس وقت جو پاکستان میں ہے اور جو روزانہ نئی خبریں آ رہی ہیں کہ عید کے بعد یہ ہونے والا ہے, عید کے بعد تبدیلی آنے والی ہے, اپوزیشن کس پوزیشن میں ہے حکومت کے خلاف کوئی فیصلہ کن کارروائی کرنے کے لیے؟
دیکھیں ہم تو 30 دسمبر کو لانچ ڈے سمجھتے تھے کہ ڈی ڈے ہے, ہمیں اپوزیشن سے کوئی اتنی تھریٹ نہیں محسوس ہو رہی, اور ہمیں سال ڈیڑھ سال رہ گیا اپنے الیکشنوں میں, کیونکہ آخری سال تو الیکشن کمپین کا ہوگا, پانچ سال کا ہے وقفہ جو ہوتا ہے, اس میں پانچویں سال جو ہوتے ہیں وہ الیکشن پنکھیاں شروع ہو جاتی ہیں, چار سال ہی بنیادی سال ہوتے ہیں, تو میں اپوزیشن میں کوئی دم پک نہیں دیکھا. مطلب انتہا پسند لوگ کوئی سیاسی کر سکتے ہیں کچھ نہ کچھ سیاست, لیکن پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ الیکشن کی طرف دیکھیں.
میرا اصل میں اگلا سوال آپ سے یہی تھا کہ جو ملک میں اس وقت مذہبی انتہا پسندی شدت کی طرف جاتی نظر آ رہی ہے, کیا اس کا بھی کوئی سدباب کرنے کے لیے حکومت کے پاس کوئی لائحہ عمل ہے, کوئی طریقہ کار ہے؟
ہم نے ایک جماعت کو کالا دم قرار دیا ہے, اور کسی بھی انتہا پسندی کو ہم یہ نہیں چاہیں گے وہ کم پہ, چاہے وہ کسی مکتبہ ٹکٹ کی
ہو. شیخ صاحب, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر افغانستان میں کسی مرحلے پر افغان طالبان برسر اقتدار آتے ہیں یا حکومت میں ان کا اثر رسوخ زیادہ ہوتا ہے, تو کیا اس سے پاکستان میں مذہبی انتہا پسندی کو شہ ملے گی؟
دیکھیں, طالبان میں ایک بڑا لمبا سوال ہو جائے گا. ٹی ٹی پی جو ہے, اب ٹی ٹی پی میں بھی کئی گروپ ہیں, ٹی ٹی پی پنجاب ہے, ٹی ٹی پی پختون ہے, ٹی ٹی پی سندھ ہے, وہ ایک بہت بڑا چیپٹر کھل چکا ہے. وہ جو ہم آج سے 15-20 سال پہلے سوچتے تھے, وہاں ویسے حالات نہیں ہیں, وہاں داعش ہے, وہاں ٹی ٹی پی ہے, وہاں جو صورت حال ہے. میں نے آپ کو آسان لفظوں میں یہ گزارش کی ہے کہ افغانستان کے امن سے پاکستان میں اسٹیبلٹی آتی ہے, اور افغانستان کے انتشار سے پاکستان بھی بتا سکتا.
نہیں, میرا سوال یہ تھا کہ اگر افغانستان میں افغان طالبان اقتدار میں آتے ہیں یا حکومت میں ان کا اثر رسوخ پڑتا ہے, تو کیا اس سے پاکستان میں مذہبی انتہا پسندوں کو شہ ملے گی, ان کو بڑھاوا ملے گا؟
میرا نہیں خیال. مذہبی اپنے عقیدے کو چھوڑے نہیں, کسی کے عقیدے کو چھیڑے نہیں, اس فلسفے کو مذہبی روپ سے آگے جا سکتے ہیں, لیکن یہ کہنا کہ پاکستان میں مذہبی انتہا پسندی کی کوئی گنجائش ہے تو میں ایسا نہیں کہتا.
یہ تھے پاکستان کے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد. عمر عباس چافری, اردو بی او اے, واشنگٹن.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
2021 جنوبی سوڈان کے لوگوں کے لیے تباہ کن سال کے طور پر سامنے آ رہا ہے. اقوام متحدہ کے مطابق ملک نے 10 برس پہلے جب سے سوڈان سے آزادی حاصل کی ہے, اسے خوراک کے معاملے میں بدترین حد تک عدم تحفظ اور غذائیت کی کمی کا سامنا ہے. اس میں شک نہیں کہ مئی سے جولائی تک کی آئندہ مدت کے بارے میں خیال ہے کہ یہ ان سب کے مقابلے میں سب سے زیادہ سنگین ہوگی جو اب تک ریکارڈ کی گئی ہے. ایک اندازے کے مطابق 77 لاکھ لوگوں کو, جو آبادی کا تقریباً 2/3 بنتے ہیں, خوراک کی امداد کی ضرورت ہوگی. ان میں ایک اندازے کے مطابق 14 لاکھ بچے شامل ہیں جنہیں غذائیت کی سخت کمی کا سامنا ہے. اس مسئلے کی ایک وجہ قدرتی آفات بھی ہیں. حالیہ شدید سیلاب کے اثرات کو COVID-19 کی عالمگیر وبا نے اور بھی بڑھا دیا ہے, لیکن بیشتر مسئلہ خود انسان کا اپنا پیدا کردہ ہے, جو برسوں کی خانہ جنگی, فرقہ وارانہ تنازعات, آپس کے سیاسی لڑائی جھگڑے اور بدعنوانی کی وجہ سے عدم استحکام کا براہ راست نتیجہ ہے. یہ بحران گزشتہ برس شدید سیلاب, ٹٹی دل کے حملوں اور COVID-19 کی عالمی وبا کی وجہ سے اور بھی شدید ہو گیا ہے. اپریل کے وسط میں امریکہ نے اعلان کیا کہ وہ جنوبی سوڈان کے لوگوں کے لیے $9,50,00,000 سے زیادہ کی انسانی امداد دے گا, جنہیں خوراک کی سخت کمی کا سامنا ہے, اور خدشہ ہے کہ یہ صورتحال جنوبی سوڈان کے بعض حصوں میں قحط کی صورت اختیار کر سکتی ہے. اس کے بعد 2021 کے مالی سال میں اب تک انسانی ہمدردی کی صورت میں امریکہ کی امداد مجموعی طور پر $48,20,00,000 تک پہنچ جائے گی. اس فنڈ سے امریکی حکومت لاکھوں متاثرین کو صحت کی ضروری دیکھ بھال, پناہ گاہیں, پینے کا صاف پانی, گندے پانی کی نکاسی, حفظان صحت کی خدمات اور خوراک اور غذائیت کی سہولتیں مہیا کرے گا. جتنا ممکن ہو سکا بین الاقوامی ترقی کے لیے امریکی ادارہ یعنی USAID جنوبی سوڈان کے ایسے مقامی کسانوں سے فصل خریدے گا جو اس موسم کے دوران اپنی فصلوں کو کاشت کر سکے تھے. امریکہ کی سیانت کا دائرہ ان لوگوں تک پھیلا دیا جائے گا جو اندرون ملک بے گھر ہو گئے ہیں, اور ساتھ ہی جنوبی سوڈان کے ان پناہ گزینوں تک بھی جو میزبان ممالک یوگنڈا, سوڈان, ایتھوپیا, کینیا اور ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو میں رہائش پذیر ہیں۔ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر دی جانے والی امداد جنوبی سوڈان میں خود انسان کی پیدا کردہ تباہی کا حل تو نہیں پیش کر سکتی، لیکن شہریوں کو زندہ رکھنے اور ان کے مسائل کا مداوع کرنے کے لیے ضروری ہے۔ جنوبی سوڈان کے لوگوں کے مسائل کو ختم کرنے کا واحد طریقہ بالآخر ان کے سیاسی حل میں ہی مضمر ہے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے اب خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو بھی ختم ہوتا ہے۔ بہجت جیلانی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔
وائس آف امریکہ اردو ہے، آپ ابھی سن رہے تھے خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی ہمارا خصوصی ریڈیو پروگرام۔